الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ جو سلسلہ کلام یہاں خطبات جمعہ میں چل رہا ہے وہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ادخلوا فی السلم کافہ میں زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام کی پیروی اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام اسلام ہے. لہذا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام محض چند عقائد یا عبادات کا نام نہیں ہے. جہاں اسلام کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہے, ایک اللہ پر ایمان لانا یہ ہماری جڑ ہے, بنیاد ہے, وہاں اسلام ہمیں حقوق و لباد کی بھی تعلیم دیتا ہے. معاملات زندگی, اخلاقیات, عبادات, معاملات, یہ تینوں کے تین ڈائمنشن ہیں گویا اسلام کی. لہذا جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرنا, ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے, حج ادا کرنا صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا, ایسے ہی حقوق العباد کی ادائیگی فرض ہے, لازم ہے. لہذا اسلام کا ایک مکمل معاشرتی نظام ہے, سوشل سسٹم, ایک مکمل معاشی نظام ہے, اکنامک سسٹم, ایک مکمل سیاسی نظام ہے, پولیٹیکل سسٹم اسلام کا. اور ان تمام اجتماعی گوشوں میں بھی اللہ کو رب مان کر, مالک مان کر, خالق مان کر, حاکم مان کر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. صرف مسجد میں اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور. لہذا آج سے جو لیکچر سیریز 3 یا 4 لیکچر میں انشاءاللہ مکمل ہو سکے گی آغاز کر رہے ہیں, وہ ہے اسلام کا خاندانی نظام, دا فیملی سسٹم آف اسلام. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو معاشرت قائم ہوتی ہے وہ خاندان کی بنیاد پر ہوتی ہے. سوسائٹی, اجتماعیت کا جو یونٹ ہے, اس میں فیصلہ کن اور اہم ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کیسے ہیں, فیملی کیسی ہے. کیونکہ کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہتے ہیں وہاں ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. معاشرہ عشر سے معاشرہ 10, سو ایٹ لیسٹ 10 فیملیز جہاں مل کے رہیں, جن کے مفادات ایک ہوں, وہ معاشرہ کہلاتا. اور اسلام کیسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، ایک مضبوط معاشرت کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اسلامی معاشرتی نظام کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے. اسلامی معاشرہ وہ کہلائے گا جہاں تمام لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں. توحید باری تعالیٰ کو یہ معاشرت کی بنیاد ہے. لہذا ایک اللہ کو ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام انسان برابر ہیں، ایکوالٹی، مساوات کا تصور ہے جو کہ ہم اسلامی معاشرت ہمیں دیتے. یہ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، علاقہ، طبقاتی تقسیم، امیر غریب کا فرق ختم کرتا ہے اسلام. لہذا یہ معاشرت قائم ہوتی ہے ایک اللہ پر ایمان لانے سے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے خاندان سے، فیملی سے. لہذا قرآن حکیم کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اہمیت اللہ پاک نے خاندانی نظام کو دی ہے، فیملی سسٹم کو دی ہے. یہ خاندانی نظام مضبوط ہوگا، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، خاندان وجود میں آئے گا، بہترین خاندان وجود میں آئے گا. اگر شوہر اور بیوی اللہ کے احکامات کے مطابق گھر کا نظام چلائیں تو جب رب سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا تو اس کی تربیت بھی شریعت کے مطابق ہوگی. گویا والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شریعت اسلامی واضح کرتی ہے. اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، بالکل واضح انداز میں اللہ پاک نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. لہذا جتنا زور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آیات اور احادیث میں تفصیلات بیان کی ہیں، اتنا ہی زیادہ دشمن اس خاندانی نظام کا شیطان ہے. بس یوں کہہ لیے کہ ایک رحمان کا ایجنڈا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ خاندان مضبوط ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، تاکہ معاشرت وجود میں آئے، بہترین معاشرت. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ خاندانی نظام برباد ہو جائے، زنا کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے اس خاندان کے ادارے کو تباہ کرنا چاہتا. بس یہ ہے فلسفہ، یہ ہے اصل کی پوائنٹ، سمجھ لیجئے کہ اس وقت سب سے بڑی دشمنی اگر ہے اسلام سے اگر کسی کو تو وہ معاشرت میں خاندانی نظام کو تباہ کرنے پر. کیونکہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، بہرحال اس کو مان لینا چاہیے کہ اسلام کا جو ایک اجتماعی نظام ہے، معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام، وہ تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم قائم کر کے دکھایا تھا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. عقائد، عبادات، رسومات، حقوق و لباد، سیاست، معیشت، معاشرت میں اللہ کا دین غالب کر کے دکھایا. لیکن پوری دنیا میں اس وقت کہیں پر بھی اسلام کا معاشی نظام جو عدل پر مبنی ہے کہیں پر بھی اس وقت قابل عمل نہیں ہے، کہیں پر بھی اس وقت عمل اس پہ نہیں کیا جا رہا 100%. اکثر و بیشتر شیطان پوری طرح سے سودی نظام کے ذریعے اس پر قابض ہے. کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا سعودی عربیہ اور کیا ایران، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت یہود کے قبضے میں ہے، اور یہود ریپرزینٹیٹو ہیں شیطان کے معاشی اعتبار پر، بینکنگ سسٹم اور پورا نظام ان کے ہاتھ میں جو سود پر مبنی ہے. دوسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی نظام بھی دنیا میں اس وقت کہیں پر باقاعدہ قابل عمل نہیں ہے. اسلام کا ایک عادلانہ نظام سیاست کے حوالے سے بھی موجود ہے. 1924 میں جو بچی کچی خلافت تھی، یوں کہہ لیجئے، اس کا بھی جنازہ نکال دیا گیا. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اوروں سے مرادگی گزے ہیں، یہودی ہیں، جنہوں نے 1924 میں بالآخر سلطنت عثمانیہ، خلافت راشدہ جو تھی، خلافت عثمانیہ جو تھی، اس کا قلع قمع کر دیا. گویا حقیقی اعتبار سے کوئی سیاسی نظام، مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام امت مسلمہ کو جوڑنے والا کہیں موجود نہیں. ایک صدی ہو گئی ہے تقریباً. مختلف اسلامی ممالک ہیں، سو کالڈ اسلامک سٹیٹس کہہ سکتے ہیں آپ اس میں، ریاست کی سطح پر اسلام نافذ نہیں ہے کہیں پر بھی. تیسرے نمبر پر ہے معاشرت. سچی بات یہ بھی مان لیجئے کہ معاشرتی نظام بھی اس وقت اسلام کا، جس میں عدل ہے، جس میں مساوات ہے، ایکویلٹی ہے، وہ حقیقی اعتبار سے کہیں موجود نہیں. کچھ عبادات باقی ہیں بس، کچھ، وہ بھی اس کی بھی اصل روح ختم ہوتی جا رہی ہے. رمضان آتا ہے تو روزے رکھ لیتے ہیں بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز کی جو اصل روح ہے اجتماعیت کی، وہ اکثر و بیشتر نظر نہیں آتی. تو بہرحال اس وقت جو اصل دشمنی اس سیکولرزم کو ہے، دشمن کے نظام کو ہے، وہ ہمارے خاندانی نظام سے. اور اس کی وجہ میں آپ سے سامنے عرض کر چکا ہوں، سب سے زیادہ تاکید رحمان کے کلام میں خاندانی نظام پر دی گئی. لہذا کوشش کرتے ہیں اللہ کے نام سے کہ خاندانی نظام ہے کیا، اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اصل حکمتیں کیا ہیں، اور کون سی وہ شئیں جو ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گی. اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرتا چلوں. سب سے پہلے تو خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے، خاندان کسے کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل سائنس جو ہے، سوشل اسٹڈیز جو لیٹسٹ پڑھائی جا رہی ہے کیمبرج میں اور دیگر جگہوں پر، مسلمانوں کو بھی خاندانی نظام کی ڈیفینیشن یہ دی گئی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے خاندان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان میں کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ ایک خاندان ہے. فرینڈز، وی آر فرینڈز لیونگ ٹوگیدر، یہ ہے فیملی. یورپ کا فلسفہ آج ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا، جبکہ اسلام بتاتا خاندان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ایک مرد اور عورت کے درمیان قانونی اعتبار سے جو جائز تعلق، پسندیدہ تعلق ہے، وہ نکاح کی بنیاد پر قائم ہوتا، اور نکاح بنیاد فراہم کرتا ہے خاندان کی تمام مذاہب میں، صرف اسلام نہیں، تمام مذاہب میں. لہذا یہ جو آج ایڈوانس آپ کی تہذیب ہے، اس دجالی تہذیب میں یہ بنیاد بھی ختم کر دی گئی. فرانس کا حال دیکھ لیجئے، کینیڈا ہی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کیا حال ہوا ہے خاندان کا، جس کے نتیجے میں بربادی کس حد تک آئی ہے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی، اور امپیکٹس جو آ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں. الحمدللہ ہمارا دین، دین اسلام ہمیں خاندانی نظام فراہم کرتا، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا. اور الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم احادیث اور سنت مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو اس میں بھی بہت زیادہ زور دیا گیا خاندانی نظام پر. خطبہ نکاح اگر آپ سنتے ہو، سمجھتے ہو، تو اس میں تو دو احادیث جمع کی جاتی ہیں، ان نکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کر کے زندگی گزارنا میری سنت ہے، میرا طریقہ. اور ایک اور طویل حدیث کا آخری حصہ، فما رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کریں، جس کو میری سنت پسند نہ ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہذا خاندانی زندگی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نکاح کرنا میری سنت ہے. لہذا جب یہ نکاح کی محفل ہوتی ہے یا نکاح وجود میں آتا ہے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چار آیات مبارکہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، خطبہ نکاح دیا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے باقاعدہ. اس محفل کو باقاعدہ آرگنائز کیا جاتا تھا. اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ترمذی شریف کی، آلینو حاضر نکاح، ان نکاحوں کو اعلان عام کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور مسجد میں منعقد کیا کرو. یہ خاندان وجود میں آ رہا ہے، اس کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ دعا کی ہے. اور اس دعا کے لیے سب سے پاکیزہ، سب سے سنجیدہ، سب سے بہترین ماحول مسجد کا ہے. لہذا مسجد میں نکاح کا اعلان عام کرو، مسجد میں انعقاد کرو. اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چار آیات پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر نکاح کے حوالے سے، وہ انتہائی اہم ہدایات ہیں، گائیڈ لائن ہے جو کہ دی جا رہی ہے نکاح کے موقع. آج ہمارا المیہ ہے، المیہ در المیہ یہ ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے آتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، چار آیات پڑھتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ اللہ، خیر سے اللہ، پیسے لیے اور چل دیے. ان کو اس بات کا کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں میسج کیا ہے، کچھ دلہی کو تلقین کرتے جائیں. وہ آیات فارمیلٹی کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، معاذ اللہ. جیسے پنڈت جی وہاں بیٹھے ہوئے، پنڈت جی نکاح پڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. ایسے ہی یہاں نکاح کی یہ رسم، نکاح کو فارمیلٹی بنا دیا گیا. اور خطبہ نکاح تو جس طرح ہوتا ہے میں کیا الفاظ کروں گا، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا. غیر سنجیدہ ماحول، دعا کے وقت پتہ چلتا ہے نکاح ہو گیا، بھائی مبارک ہو ایک دوسرے کو، اللہ اللہ، خیر صلی اللہ. کیا ہدایات دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا فرمودات ہیں، اکثر و بیشتر کسی کو پرواہ ہی نہیں. لہذا چار آیات میں صرف تعارف کراؤں گا، میرا موضوع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. پہلی آیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے تلاوت فرماتے تھے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، اور دو آیات کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمائی، سورۃ الاحزاب کی دو آیات 70 اور 71. اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتابچہ بھی ہے، پوری تحریک ہے الحمدللہ، میری گزارش ہے اس کا مطالعہ ضرور کیجیے. کرنے کے کام کیا ہے نکاح کے موقع پر، سنت کیا ہے، بڑی زبردست تحریک ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی الحمدللہ. چھوٹا سا کتابچہ، ایک گھنٹے میں بھی آپ آسانی اس کو پڑھ لیں گے. یہ ساری ہدایات نکاح سے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے وہ الحمدللہ موجود ہے، ریکارڈڈ بھی ہے اور کتابچے کی صورت میں بھی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اصلاحی طریق، کرنے کے اصل کام، اس موضوع پر کتابچہ موجود ہے. بہرحال جو خلاصہ ہے خطبہ نکاح کا وہ کیا، چاروں مقامات پر چار مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. وہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ نکاح کا اصل میسج اللہ کا تقوی اختیار کرو. بار 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 تکرار کیوں ہے، یہ بنیاد ہے خاندانی نظام کی. فیملی سسٹم مضبوط تر ہو ہی نہیں سکتا جب تک شوہر میں خدا خوفی نہ ہو، احساس ذمہ داری نہ ہو، سینس آف ریسپانسبلٹی نہ ہو. اللہ کا تقوی خاندانی نظام کے حوالے سے کیا ہے، اس کی تفصیل وہاں دیکھیے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اگر گھر کے سربراہ میں، جس کو رب نے گھر گھر کا سربراہ بنایا، خدا خوفی ہوگی، تقوی ہوگا، تو گھر کا نظام خراب ہو ہی نہیں سکتا. سربراہ خاندان میں خدا خوفی ہو، کیسے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے اندر یہ تربیت نہیں کرے گا؟ احساس ذمہ داری ہے ان کے بارے میں، قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. لہذا گھر میں شریعت کا نفاذ، شریعت اسلامی کو گھر میں نافذ کرنا، یہ ذمہ داری ہے سربراہ خاندان کی. اور الحمدللہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا. یہ دلچسپ بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے سربراہ خاندان کس کو بنایا جائے. یہ سوال اگر اٹھایا جائے پبلک میں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں تو دونوں کے ویوز الگ ہوں گے. مرد تو یقیناً چاہیں گے کہ سربراہ خاندان گھر مرد ہونا چاہیے، لیکن اگر آج کی 21ویں صدی کی عورت کو بھی یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ بھی اپنی رائے زنی کرے، تو ان کے پاس جواز موجود ہیں، دلائل موجود ہیں. لیکن یہ فیصلہ اللہ پاک نے بندوں پہ نہیں چھوڑا، یہ فیصلہ تو رب نے خود ہی کر دیا کہ اس گھر کا سربراہ اللہ پاک نے مرد کو بنایا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، سورہ نساء میں واضح طور پر آیت موجود ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، سربراہ خاندان ہے، اور کیوں ہے؟ بما فضل اللہ، یہ سب سے بڑی دلیل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. وہ بما انفقوا، اور اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، گھر کی تمام تر ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے، مہر وہ ادا کرے گا، نان نفقہ وہ دے گا، سربراہ خاندان وہ ہیں تو ذمہ داری بھی اسی کی ہے. لہذا بالکل واضح طور پر رب نے شوہر کے یا سربراہ خاندان کے فرائض حقوق واضح کر دیے. گھر کا سربراہ، سربراہ خاندان مرد ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اب نیک بیوی کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی تمام تر چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت کے سارے. یہ ہے بالکل واضح طور پر خاندانی نظام اسلام کا. گھر کا سربراہ مرد ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ادا کرنا، نان نفقہ، سیکیورٹی، اس کی تعلیم تربیت، بیوی اور بچوں کی تمام تر مرد کی ذمہ داری ہے. نیک بیوی کون سی ہے؟ جو اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں اپنی شوہر کی. آج کے دور میں 21ویں صدی میں یہ جملہ، یہ الفاظ بہرحال خواتین کو اتنا آسان نہیں لگتا ہضم کرانا. پڑھی لکھی سمجھدار عورتیں مرد کی اطاعت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، میں اس کی اطاعت کروں گی، یہ ہیں وہ جملے جو آج سنے جا سکتے ہیں. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اسلام ہی یہ حکم نہیں دے رہا، کرسچینٹی میں بھی آج تک جو نکاح ہوتے ہیں آفیشل پادری کے سامنے، اس میں بھی عورت جا کر پادری کے سامنے اقرار کرتی ہے، یس آئی ڈو بٹ آئی ول اوبے ہم، تو نکاح ہوتا ہے، ورنہ نکاح ہی نہیں ہوتا. ہندو مت بھی یہی تعلیم دے رہا ہے، اور اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر انسانوں میں، بندوں میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کیونکہ ہمارے دین میں سجدے کی اجازت نہیں ہے لہذا سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن اطاعت و فرما برداری یہ بالکل انٹیکٹ ہے. لہذا گھر کا نظام بالکل واضح ہو گیا، سٹیئرنگ دو بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ایک کے ہاتھ میں ہوتا. ہاں، گھر کا نظام چلانے کے لیے سربراہ خاندان کو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کیجئے، مشورے میں برکت ہے. بعض اوقات بیویاں بڑے اچھے مشورے دیتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ثابت ہے یہ، پیغمبر کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام کئی مواقع پر اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ کیا، اور بعض مواقع پر تو اللہ کے نبی نے ان مشوروں پر عمل کیا جو ازواج مطہرات نے دیے، مسئلے حل ہوئے. دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ذہن میں تو سنا دیتا ہوں ریفرنس کے لیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی اور ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، نتیجتاً احرام کھولنا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا احرام کھول دو، جو حدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو، ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کا. ایک صحابی نہیں اٹھا، 1400 صحابی موجود تھے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام کرو، کوئی نہیں اٹھا. ایک عجیب کیفیت میں تھے صحابہ، صدمے کی کیفیت تھی کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے، روک دیے گئے. آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے، ام المومنین سے بتایا جا کر مسئلہ کہ یہ صورتحال ہے، صحابہ میری بات نہیں مان رہے، مشورہ دیا ام المومنین نے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ کام کیا، تمام صحابہ اٹھے، سب نے احرام کھول دیا اپنا، اور ہدی کے جانور قربان کر دیے. تو یہ ایک مثال کے طور پر سمجھائی جا رہی ہے بات، کہ بعض اوقات گھر میں مشورہ کرنے سے باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور خاندانی نظام بغیر کسی فرکشن سے بہتر انداز میں چل سکتا ہے. لیکن بہرحال آخری فیصلہ، لاسٹ ڈیسیجن جو ہے وہ مرد کا ہونا چاہیے. لہذا اللہ پاک نے اگر مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ رجال القوامون بنائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا، فکر آخرت پیدا کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اور آج ذرا غور کیجئے، تنہائی میں سوچئے گا میری بات پر، کیا آج ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے اپنی بیوی اور اولاد کے لیے؟ کیا ہم گھر کے ماحول کو کوئی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی کاؤنسلنگ ہوتی ہے گھر کے اندر، ڈسکشن ہوتی ہے؟ گھر کا ماحول اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ ماحول خراب کرنے کا ذریعہ یہ میڈیا ہے، یہ گھر کے اندر اتنی بڑی اسکرین کون لے کر آیا؟ خرید کے لائے یا کسی نے تحفہ دیے؟ شیطان نے گھر میں آ کے تو اسکرین نہیں فراہم کی. اور اس میں اتنا بڑا کیبل نیٹورک کون لگاتا؟ کیبل کے ذریعے لیٹسٹ انٹرنیٹ کی سہولت اپنے بچوں کو کون فراہم کر رہا؟ اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہمارے گھر میں بھی آ رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ؟ ہندوستان؟ ہم تو ہر بلیم امریکہ نے کیا، جیوز کر رہے ہیں فلاں. بھائی اس وقت کون کر رہا ہے؟ گھر کے اندر اسکرین کون لے کر آیا ہوا ہے، چاہے وہ 7 inch کی ہے یا 70 inch کی ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، وی آر ریسپانسبل. اس اسکرین کو کنٹرول اگر ہم نہیں کر سکتے شیطان سے، شیطانی خیالات سے اس کو پاکیزہ نہیں کر سکتے، تو گھر میں فساد اگر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری مردوں پر ہے. بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے، کیا کریں پھر؟ بچوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، بچوں کو یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو بھائی گھر کا ماحول انٹرٹینمنٹ اگر چاہیے تو پاکیزہ انٹرٹینمنٹ بھی تو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کیسے گھر کے اندر ماحول کو پاکیزہ اور خوشگوار رکھا کرتے تھے، پڑھیے ذرا، کیسے گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا؟ دو دو تین تین گھنٹے اگر ہمارے بچے بچیاں ٹیلی ویژن پر فلمیں، ڈرامے اور جنگلز اور ایڈورٹائز دیکھتے ہیں، اس سے کیا ذہن سازی ہو رہی ہے؟ خطرناک ترین بات کارٹون انڈسٹری ہے. وہ 6 سال کا بچہ ہو یا 60-70 سال کا ہو، کارٹون سب کو پسند ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ شیطان کا آلہ کار، یہ میڈیا ہمارے گھروں میں آج ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنا، چینلائز کرنا، پاکیزہ کرنا ہماری ذمہ داری. نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے. اور یہ مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، صرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا کہ انڈین چینلز آن ہوئے یا نہیں ہوئے، واللہ عالم، لیکن انڈیا کی ثقافت کس حد تک ہماری معاشرت کے اندر گھس چکی ہے. ایک نکاح کے موقع پر بچہ جو ہے جب دعا ہونے لگی تو اپنے باپ سے سوال کیا کرتا ہے؟ معصوم بچہ، بابا انہوں نے پھیرے تو لگوائے نہیں. بابا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی ہمارے یہاں پھیرے نہیں لگتے ہیں، پھیرے تو پنڈت جی لگاتے ہیں، یہاں مسلمانوں میں پھیرے نہیں لگائے جاتے. اسی طرح ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہوا تو اس کا جو بیٹا تھا وہ رو رہا تھا، لوگوں نے صبر کی تلقین کی، صبر کرو. وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری ماں مر گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا معصوم بچہ مجھ سے پوچھتا ہے بابا دادی کی چتا کب جلاؤ گے. دیز آر دی کوشچنز. یہ ہے وہ معاشرت، ثقافت، تہذیب جو ہندوستان سے آئی ہے، اور کس حد تک ہماری معاشرت میں انکلکیٹ ہو چکی، پینیٹریٹ ہو چکی. کون ذمہ دار ہے؟ چھوٹا بھیم کون ہے؟ پوچھیں ذرا بچے سے، چھوٹا بھیم کون ہے؟ بچے سے پوچھئے کیا کھاتا ہے، جواب دے گا آپ کو لڈو کھاتا ہے. لڈو کھاتا ہے تو چھوٹا بھیم اس کو کیا دے، بھگوان اسے کیا دیتا ہے؟ سوال کر کے دیکھیے اپنے خاندان میں، اپنی معاشرت میں، اپنے بچوں سے پوچھئے. اکثر و بیشتر بچے جواب دیں گے چھوٹا بھیم جب لڈو کھاتا ہے تو بھگوان اس کو شکتی دیتا. یہ ہے معاشرت. اور چھوٹا بھیم ایک کیریکٹر ہے ان کا، باقاعدہ اوتار کا کانسیپٹ ہے. اوتار کسے کہتے ہیں؟ انتہائی مشرکانہ عقیدہ کہ خدا جو ہے وہ کسی انسان کے اندر جب پینیٹریٹ کر جاتا ہے تو وہ اوتار بن جاتا. خدا ہمارے ہاں بھی آئے، حضرت علی کو لوگ اوتار سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا کا تصور، خدائی کا دعویٰ، خدا ان میں حلول کر گیا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہی تصور ہے، تھری آن ون، ون ان تھری، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بدترین شرک. اور یہی تصور آج ہندوستان میں اوتار کا ہے، جو آج ہمارا بچہ تقریباً قبول کر چکا. ایک کانفرنس میں ٹیچر نے بتائی تھی یہ بات کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں لکھو جملہ، میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا. بچہ کیا لکھ کے لاتا ہے؟ میں اپنی دیش کی رکشا کروں گا. واٹ از دس؟ یہ ہے اس وقت جو معاشرت میں اشارے کر رہا ہوں، یہ تو فلمیں انڈین ہندوستان سے آئی ہوئی ہیں. کہانی گھر گھر کی اور نہ جانے کیسے بکواس قسم کے ڈرامے تھے جنہوں نے ہماری معاشرت کو، خاندان کو، خاندانی نظام کو برباد کیا. باقاعدہ اسٹیٹسٹکس لوگوں نے چھاپے ہیں کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے اسلامی معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں. طلاق کا ریشو کس حد تک بڑھا ہے ان ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ان کارٹون نیٹورک کی وجہ سے. تو بہرحال خاندانی نظام کا سب سے پہلا یونٹ فیملی کا، معاشرت کا خاندان ہے. اور خاندان میں رب نے، رب العالمین نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا، سربراہ خاندان. لہذا جہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی، بیوی کی، نان نفقے کی ذمہ داری، مہر کی ادائیگی کرے، وہاں ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنا ہوگا، گھر میں پاکیزہ روزی لانی ہوگی، اور گھر سے تمام شیطانی ہتھکنڈوں کو نکالنا ہوگا. آسان نہیں ہے، جس گھر میں شیطان یا جنات داخل ہو جائے آسانی سے نہیں نکلتے. اسکرین کو نکال کے تو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا جن کیا ہوتا ہے، جنات کسے کہتے ہیں. ذرا گھر والوں کی ذہن سازی کیجئے، اسکرین سے بائیکاٹ کریں گے، ایک مہینے تک ہمارے میں سے کوئی اسکرین استعمال نہیں کرے گا. اندازہ ہو جائے گا فیملی کہ ہم نے کس حد تک تربیت کی ہے. یہ واٹس ایپ، یہ ٹویٹر، یہ فیس بک، جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، ایسی آج کی نوجوان نسل ہے جن کے سینوں کے ساتھ یہ اینڈرائڈ لگا ہوا. بہرحال ذمہ داری ہماری ہی ہے کہ اس میڈیم سے، اس کمیونیکیشن ریسورسز سے اللہ اس کے رسول کی بات ان تک پہنچائی جائے. اور الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں یہ کام، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنایا ہے؟ کیا ان کی یہ ذہن سازی کی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ہے احساس تقوی کا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر سے ہر طرح کے شیطانی ہتھکنڈے نکال کر رحمان کی باتیں، رحمان کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.